उसके जरिए जिस तरीके से अशरफ गनी साहब ने और उनके अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने जो एड्रेस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो पैगामात भेजे वो पैगामात अमन के रास्ते में को मदद में ज़्यादा मतलब है कि वो मदद नहीं कर सके, बल्कि उसकी वजह से ताल्लुकात में कुछ रखना आया और यूं समझने लगा कि शायद इंडिया में जो वाक़ होता है फटाफट पाकिस्तान के सर उसको थोपा जाता है, तो इसी तरह वही चाल इधर भी चलने लगे हैं। तो ये बात तो पाकिस्तान के जो वो धड़े जो कि अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा सख्त रवैया या कुछ रिजर्वेशन रखते हैं या कुछ गेम स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं, उनको एक मटेरियल मिल गया। और दूसरी तरफ पर अफगानिस्तान में भी उन लोगों को एक जबान मिल गई जो कि इस जो अमन का अमल था उसके से उससे ज़्यादा खुश नहीं था। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ये स्कूल का APS का वाक़ हुआ था और फिर हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके बाद फिर हमारे बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप अफगानिस्तान पहुंच गए थे लिस्टों के साथ एविडेंस के साथ, अगर यही बात अफगान सदर दूसरे दिन कर लेते या उसी दिन आ जाते तो मेरे ख्याल में उसके मुस्बित असरात होते और बेहतर नतीजे निकलते, बजाय इसके कि अपना दिल का भड़ास निकाल कर पाकिस्तान को मलिन करके और फिर वही वक्त आ रहे और वही काम कर रहे हैं जो कि पहले करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में
जी, आप हमारे साथ रहें, हम अफगानिस्तान चलते हैं जहां से अब्दुल हाई वर्षान हमारे साथ लाइन पर हैं। वर्षान साहब, आपको भी खुशामदीद।
मेरी तरफ से भी आपको सलाम और ब्रिगेडियर साहब को भी सलाम और
वालेकुम
सुनने
सलाम,
वालों को भी।
शुक्रिया। तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए दोस्त रहना कितना ज़रूरी है, और कुछ तलख किस्म के जुमले जो कहे गए हैं अशरफ गनी की तरफ से, यकीनन आप लोगों के यहाँ जो हमले हुए हैं उसके बाद इस तरह के जुमले अदा किए गए। लेकिन अब आप क्या देखते हैं कि कल जो वफ्द इस्लामाबाद आएगा अफगानिस्तान से, वो किस किस्म का पैगाम लाएगा?
अशरफ गनी साहब का जो रिसेंट मौकफ था, ये पब्लिक को भी सपोर्ट मिला है। ये नहायत मजबूरियत के साथ ये तल्ख कलामी या ये सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। फिर कोई ऑफिशियली तो कोई एजेंडा वो ये डेलीगेशन किस बात पर बात करेगा, ऑफिशियली तो कोई नहीं बताया गया। अभी तो हम मुंतजर है कि आर्क से या पहले से कुछ खबरें आई ना, फिर अभी तक ऑफिशियली कोई नहीं है। फिर मगर ये जरूर है कि ये इशू पर और डेलीगेशन जो लेवल पे हम देख रहे हैं, ये इस मरतबा ये सीरियस बात होगी।
वर्षान साहब, ये बताइए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ सिविलियंस हलाक हुए हैं पिछले दिनों आपके अफगानिस्तान में, क्या कोई ऐसे ठोस शवाहिद आप लोगों को मिले हैं कि ये हमले पाकिस्तान की सरजमीन से किए जा रहे हैं?
ये इसका ये इससे बड़े बात का और सबूत क्या होगा कि अफगानिस्तान में इस मटेरियल को कोई ने कोई फैक्ट्री है, ने कोई ये आम चीज नहीं है बाजार में आई हुई। ये जो मटेरियल, ये एक्सप्लोजन मटेरियल है, ये तो अफगानिस्तान में कभी नहीं मिलेगा, न कोई इनका कोई बाजार है पाकिस्तान की तरह गैर इलाका के उसमें मिलेगा, मगर अफगानिस्तान में ये कोई नहीं है। फिर ये ब्लेम गेम तो सालों से चल रही है, फिर इस मरतबा लोग को तंग आ चुकी है और हमारे लीडरशिप भी ये मजबूरियत के साथ ये मौकफ अपनाया है।
अच्छा जी, ब्रिगेडियर सैद नज़ीर, हम भी जानते हैं कि मुल्ला मंसूर जो हैं गालिबन वो क्वेटा शूरा ने जो हैं उनको मुंतखब किया। अब आप बताइए कि अगर बेशतर तालिबान उनको कबूल नहीं करते तो कोई और हिकमत अमली है इस वक्त कि उनकी जगह किसको तालिबान मुंतखब करेंगे?
जाहिरी तौर पर तो ये मालूम हो रहा है कि मुल्ला मंसूर की मुखालिफत मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और मुल्ला ज़िक्रिया कर रहे हैं वो, लेकिन बाकी जो फील्ड कमांडर है या इसके अलावा बाकी जो धड़े हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है सिवाय मीडिया के खबरों के, यानी मुस्बित तौर पर, या आप ये कहते हैं कि ज़मीनी हकायक के मुताबिक ऐसे कोई धड़ा सामने नहीं आया है जो कि मुल्ला मंसूर को ओपनली उसके अमीर होने को चैलेंज कर सके। अलबत्ता मेरे ख्याल में कि वक्त के साथ साथ ये जो मुल्ला मंसूर पर एतमाद है ये बढ़ जाएगा और यही बातचीत का रास्ता इख्तियार करेगा, और उन्होंने पहले भी बातचीत की और इनके हाथ मजबूत किए जाएंगे। अच्छा। अगर अफगानिस्तान में अमन, अफगानिस्तान हुकूमत को भी अजीज है, तालिबान को भी अजीज है, पाकिस्तान को भी अजीज है, तो फिर तो मेरे ख्याल में यही डगर हटाना होगा। लेकिन अगर वहाँ पर कोई गेम स्पॉइलर का किरदार हो तो फिर जाहिर है कि इन दड़ों को फिर हवा दी जाएगी, फिरकाबंदी को हवा दी जाएगी, और इसके अलावा मुतबादल लाए जाएंगे जो कि एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला होगा।
अच्छा।
तो मेरे ख्याल में जहाँ से सिलसिला टूटा है उधर से अगर कड़ियाँ जोड़ी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एक रेपो इस्टेब्लिश हुआ है।
अच्छा।
और वो रेपो को तोड़ना नहीं चाहिए।
वर्षान साहब, आप हमें बता सकते हैं कि ये मुल्ला अख्तर मंसूर जो हैं गालिबन क्वेटा शूरा का एक हिस्सा समझे जाते हैं, क्योंकि जब बताया गया कि मुल्ला उमर ज़िंदा नहीं है तो मुल्ला अख्तर मंसूर को जो है वो एक तरह से तालिबान के सरबराह बन गए। आप क्या देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के धरे हैं इनको किस हद तक कबूल करने के लिए तैयार हैं?
देखिए उस वक्त से तो मैं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यह तालिबान का इशू है, मगर ये तालिबान जो है ये नज़रियाती लोग है, वो बज़ाहिर ये कहते हैं कि शरीयत को मानने वाले है। जब वो इस्लामी नज़रियात की देखे वो एग्जाइल में और दूसरे मुल्कों में या अमीर छोड़ना, ये मेरा ख्याल है कोई पसंदीदा रवायत नहीं है। मेरा ख्याल मुल्ला मंसूर को चैलेंज, हर अमारत को हर वक्त चैलेंज कर सकता है।
अच्छा जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस वक्त एक और ख़बर की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। गालिबन बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को कराची में कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द वाक़या होने जा रहा था, और ISPR की प्रेस रिलीज हमारे पास आई है कि वो रोक दिया गया। हम चाहते हैं कि आप दोनों हजरात से कुछ इस सिलसिले में बात भी करें। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे कराची के नुमाइंदे ने बताया है कि ISPR ने ये दावा किया था। आइए सुनते हैं और देखते हैं ये मुख्तसर सी रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 14 अगस्त को यौमे आज़ादी के मौके पर दहशतगर्दी के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। पाकिस्तानी फौज के शोबाए ताल्लुकाते आम्मा ISPR से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि हसास इदारों की मालूमात पर एक ग्रोह की निगरानी की जा रही थी। ये ग्रोह कराची में बारूद से भरी एक गाड़ी और मोटरसाइकिल तैयार कर रहा था, जिन्हें वो यौमे आज़ादी पर तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल करने वाला था। दहशतगर्दी के इस हमले के लिए अफगानिस्तान से खुदकुश बम्बार का इंतजार किया जा रहा था। ISPR के मुताबिक हैदराबाद और कराची में कार्रवाई के दौरान इस ग्रोह को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान सवात शाह का कराची में नायब अमीर और ग्रोह के दीगर अफराद शामिल हैं। दूसरी तरफ बुध को कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग करके 4 पुलिस अहलकारों को हलाक कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पर फायरिंग नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने की। वजीर आला सिंध के मुआविन खसूसी शरफुद्दीन मेमन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि रेंजर्स और पुलिस कराची में दहशतगर्दों और मुजरिमों के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे शहर के हालात में बहुत बेहतरी आई है। शरपसंद अनासिर जवाब में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले करते हैं, लेकिन इससे रेंजर्स और पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे।
पाक अफवाज है, रेंजर्स है और पुलिस है, उनकी जो पूरी गिरफ्त जो है वो इन दहशतगर्दी के हवाले से मुकम्मल तौर पर उनका कंट्रोल है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में کراچی اور پورا ملک جو ہے اس میں آپ کو اور زیادہ جو ہے اس طرح کے جو آپریشنز ہیں وہ بھی نظر آئیں گے, اور مکمل طور پر جو ہے آپ کو کراچی پر امن ملے گا, اور خاص طور سے دہشت گردی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر اس کا صفایا کریں گے.
کراچی میں ستمبر 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے جس میں بڑی تعداد میں مشتبہ افراد گرفتار اور ہلاک ہوتے رہے ہیں اور بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوتا رہا ہے, اور شرپسندوں کے حملوں میں کئی قانون نافذ کرنے والے اہلکار اور افسر بھی ہلاک اور زخمی ہوتے رہے ہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان پاکستان تعلقات اور کراچی میں ہونے والی دہشت گردی جس کو بقول آئی ایس پی آر روکا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر ہیں, اور افغانستان سے سیاسی تجزیہ کار عبدالحائی ورشان ہیں. اگر آپ لوگ بھی اگلے چند منٹوں میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم چلتے ہیں بریگیڈیئر سید نذیر کی طرف جو اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہیں. بریگیڈیئر سید, آپ بتائیے, آئی ایس پی آر کا یہ دعویٰ کہ کراچی میں ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہونے جا رہا تھا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا یہ حملہ ہوتا اگر ہوتا, اور اس کے تانے بانے کس حد تک افغانستان سے جا ملتے ہیں؟
جہاں تک کس قسم کے حملوں کا تعلق ہوتا ہے تو ان کا ٹارگیٹ ایسی جگہ ہوتے یا تو پبلک اجتماع ہوتا ہے یا ایک قومی ادارے کا ایک ایسا بلڈنگ جس پر مطلب سرخی بن سکتی ہو, یا کوئی ایسی پارٹی کا پولیٹیکل لیڈرشپ یا مائنارٹی گروپ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو. تو اس قسم کے نارملی ٹارگٹ بڑے چنے جاتے ہیں جو کہ گاڑی اور موٹر سائیکل کے لیے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہوتے ہیں تو ٹارگٹ پہلے سے سلیکٹ ہوتا ہے, اور پھر جو خودکش بمبار ہوتے ہیں ان کو مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ افغانستان کہاں تک ملوث ہے, تو ظاہر ہے کہ جو پیغامات ٹیکنیکل انٹیلیجنس پکڑی گئی ہوگی اس کے ذریعے یہ ہوں گے کہ کون آ رہا تھا, کس نام سے آ رہا تھا, کوڈ نیم اس کا کیا تھا, کب پہنچنا تھا, اور یہ جو گروپ تھا انہوں نے کچھ ریویل کیا ہوگا تو اس کے بیس پر یہی کہا گیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ آج کل اس کا تقریباً 90% سے حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے, اور یہ جو لوکل کمانڈرز ہیں جس طریقے سے یہ سوات چپٹر کا ایک نائب امیر اس میں ملوث تھا, تو یہ بات بالکل ممکنات کے قریب ہے. اور تیسری بات کہ جس کراچی کے جو حالات ہیں موجودہ وہاں پر پولیٹیکل ٹرمائل بھی ہے, ایک انسرٹنٹی بھی ہے, اور وہاں پر وکٹمائزیشن کی بھی بڑا رولا جا رہا ہے, تو اس کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قسم کا واقعہ کرنے سے ایک بہت بڑا وہاں پر انہیں بھونچال بھی آ سکتا ہے, ایک بہت زیادہ اب فیول بھی آ سکتا ہے, اور جی اس سے سیاسی فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, اور باہر کے لوگ اس کو ایکسپلائٹ بھی بہت زیادہ
جی کر جی سکتے. بریگیڈیئر سید, کیونکہ ہمارا اگلا موضوع یہی ہے کراچی, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے صوبائی قومی اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا ہے, سینٹ سے بھی استعفیٰ دیا ہے, لیکن سیگمنٹ کو ختم کرنے سے قبل عبدالحائی ورشان, آپ بتائیے کہ افغانستان میں فضل اللہ کے حوالے سے کوئی بات چیت جو ہے وہ گردش کر رہی ہے, کچھ پتہ چل رہا ہے کہ وہ وہاں آپ کی سرزمین پر چھپے ہوئے ہیں؟
یہ ہمارے خیال تو یہ فضل اللہ کا ایشو جو ہے یہ پاکستان کے بلین گیم کے ایک حصہ ہے. افغانستان میں جو حکومتیں اپنی کمزوریاں دیکھتے ہیں یہ نظر دوسری طرف کنورٹ کرنے کے لیے یہ ایشو پر بات کرتے ہیں کہ فضل اللہ ادھر ہے فضل اللہ ادھر ہے یا پاکستان. یہ فضل اللہ کا ایشو تو میرا خیال ہے وہ زیادہ پاکستانی ایشو ہے تو افغانستان میں.
اچھا
اتنا ہماری طرف اتنا اس پر کوئی اتنا زیادہ بات نہیں ہے کیونکہ فضل اللہ نہ ہم اس موقع اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو سپورٹ کرے یا اس کو تمویل مالی طور پر مدد کرے, اور افغانستان اس پوزیشن میں نہیں ہے. یہ فقط ایک بلین گیم کے ایک حصہ ہوتا ہے.
اچھا
اور یہ
جی جی کیونکہ ورشان صاحب
آپ اجازت دیجیے, اگر اس رپورٹ پر جو حسین صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ تو اس پی آر کے پریس ریلیز کے بیس پر بنا ہوا تھا. وہ میرا خیال ہے پاکستان کے خصوصاً کراچی کی ریسنٹ سچویشن دیکھ کر ہم سکتے کہہ سکتے کہ میری انٹائرلی یا ان کا داخلی مسئلہ ہو سکتا ہے افغانستان سے ان کی ملتا جلتا نظر آنے.
بہت دلچسپ.
اور ٹائمنگ ہے تو یہاں سے ڈیلیگیشن جانے والا ہے ادھر وہ یہ ایشو کرا گیا ہے.
بہت دلچسپ, کیونکہ ہم نے آپ کو اسی لیے لیا تاکہ افغانستان کا نقطۂ نظر بھی اس پروگرام میں شامل ہو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عبدالحائی ورشان, اور ان کے ساتھ تھے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/VOA Urdu ya twitter.com/UrduVOA. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع اس وقت پاکستان کی میڈیا میں بھی زیر بحث ہے, یعنی کہ ایم کیو ایم نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے اور سینٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما برطانیہ سے مصطفیٰ عزیز آبادی لائن پر ہیں. اور مصطفیٰ صاحب, آپ کو خوش آمدید. جی مصطفیٰ عزیز آبادی.
جی جی
جی. تو بنیادی طور پہ آپ بتائیں کہ استعفیٰ دینے کی کیا وجوہات ہیں, حالانکہ ہماری آپ سے بات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اور اس وقت بھی آپ نے بتایا کہ ایم کیو ایم کو خاصا ستایا جا رہا ہے, لیکن اب ذرا وضاحت سے بتائیے کہ استعفیٰ کیوں کر آپ لوگوں نے دیا, اور کیا یہ حتمی قدم ہے؟
دیکھیے, کوئی بھی پارٹی اور اس کے نمائندے جب الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے کہ وہاں وہ اپنے عوام کے مسائل کے سلسلے میں کوششیں کریں, ان کو انصاف دلانے کے لیے پوری کوشش کریں پارلیمنٹ میں. جیسے میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ بھی آپ کے گوشت گزار کیا تھا کہ کراچی میں جو اس وقت ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے, تو اس میں اب یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ایم کیو ایم کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کے ان دو سال میں, اگست 2013 سے اب تک, ہمارے 40 سے زیادہ کارکنان ماورا عدالت قتل کیے جا چکے ہیں. 150 کارکنان لاپتہ ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ ان کو گرفتار کر کے کہاں لے جایا گیا ہے. ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. 6000 سے زیادہ کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں. ایک کارکن ہمارا 6 مئی 2015 کو محمد ہاشم نام کا، ان کو گرفتار کیا گیا، حراست میں ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اور ٹارچر کرنے کے بعد ان کی لاش کو 12 جولائی کو جام شورو کا علاقہ ہے سندھ میں وہاں پھینک دیا گیا. 3 مہینے کے بعد ابھی 6 اگست کو ان کے گھر والوں کو پولیس نے اطلاع دیے، آج ہم نے ان کی تدفین کی ہے محمد ہاشم کی آج کے روز. تو یہ ایک تسلسل جاری ہے. ہم نے ان تمام زیادتیوں پر سندھ اسمبلی میں کئی بار آواز اٹھائی، قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی، سینٹ میں آواز اٹھائی، لیکن افسوس کہ ہمیں پارلیمنٹ میں کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی، حکومت کے کانوں پر کوئی جو نہیں رہیں گی. ہم نے اس پر پرامن احتجاج بھی کیے، مظاہرے کیے، عدالتوں سے رجوع کیا، لیکن کہیں بھی ہمیں انصاف نہیں ملا، حکمرانوں کے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گے. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم یہ زیادتیوں کے واقعہ، جیسے کل کا یہ میں نے بتایا یہ شہادت کا واقعہ جو آیا سامنے، اس پر ہم نے اسمبلیوں میں بات کرنے کی کوشش کی تو اسمبلیوں میں اب ہمیں اس پر بات بھی کرنے نہیں دی جا رہی. تو پھر ایسی اسمبلی کہ جہاں ہم اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا تذکرہ بھی نہ کر سکیں، جہاں کوئی سننے والا نہ ہو، تو پھر ایسی اسمبلیوں میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟
جی آپ کے علم میں ہے کہ استعفے دے دیے. جی جی ہم نے آپ کو میڈیا پہ اسی لیے لیا ہے تاکہ عوام بھی آپ کو سن سکے، لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سینئر سیاسی رہنما لائن پر ہیں جو آپ کی پارٹی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. اور نبیل گبول، آپ کو خوش آمدید.
جی تھینک یو
ویری مچ. کچھ آپ اپنے سفر کے بارے میں بتائیے، کیونکہ آپ پہلے پیپلز پارٹی کا ایک حصہ رہے، اس کے بعد آپ نے ایم کیو ایم کو جوائن کیا اور غالباً ایم کیو ایم سے بھی استعفیٰ دیا. اپنے سیاسی سفر کے بارے میں بتائیے، اور خصوصی طور پہ کہ ایم کیو ایم سے آپ کیوں کر جدا ہوئے.
دیکھیے میں ایم کیو ایم میں جب گیا تو میں جو سوچ کر گیا تھا کہ وہاں پر جس طرح الطاف حسین صاحب نے مجھے انوائٹ کی اپنے پارٹی میں، اور میں جب وہاں پر گیا تو میں نے چند ہی مہینوں میں بلکہ چند دنوں میں یہ فیل کیا کہ میں اس پارٹی میں مس فٹ ہوں. اور کچھ اختلافات وہاں پر رابطہ کمیٹی کے لوگوں سے میرے ہوئے، جو الطاف حسین صاحب کے کان بھرتے تھے میرے خلاف. تبھی میں نے 6 مہینے بعد ہی فیصلہ کیا کہ اس پارٹی سے بھی مجھے نکلنا چاہیے، کیونکہ مائنڈ سیٹ ہم دونوں کی نہیں ملتی ہے. اور میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ میں جب ایم کیو ایم میں جاؤں گا تو میں ایم کیو ایم کے لیے ایسٹ ہوں گا، لیکن ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے لائبلٹی سمجھنے لگے. تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں پارٹی سے نکل آؤں، اور میں پارٹی سے نکلا. لیکن بعد میں کچھ رابطہ کمیٹی کے لوگوں کے بیانات، کچھ ان کی باتیں کے وجہ سے جو ہے میرے اختلافات اور بڑھتے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کو میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، ٹاک شوز میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے اپنے پارٹی کے اندر کچھ ایسے رابطہ کمیٹی کے رکن، کچھ سینئر لیڈرز ہیں جو آپ کو برے وقت میں چھوڑ کر بھی جائیں گے. اور یہی ہوا کہ خود الطاف حسین صاحب نے یہ بات ابھی کہی ہے کہ رابطہ کمیٹی کے لوگ اور کچھ منسٹرز بن کر جنہوں نے بڑے مزے کیے اور آج وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی ہے. تو لہٰذا جب میں اپنے آپ کو مس فٹ سمجھا، میں پارٹی سے نکل آیا.
اچھا مصطفیٰ عزیز آبادی، آپ بتائیں، کیونکہ ہم بھی سن رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں یا جن کو نکالا گیا ہے ڈسپلن کی بنیاد پر. اس حوالے سے بتائیے کہ سن رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ یا تو نکل رہے ہیں یا نکالے جا رہے ہیں.
جی نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کیس ٹو کیس دیکھیں، اس وقت ہماری سینٹ کی ممبر محترمہ خوش بخش شجاعت، ان کی بیٹی وہاں پر ہے، ان کے ہاں ڈلیوری ہونی تھی، اس سلسلے میں وہ وہاں گئیں اور اب وہ واپس جا رہی ہیں. ہماری رکن صوبہ اسمبلی ارم عظیم فاروق، ان کی آدھی سے زیادہ فیملی امریکہ میں رہتی ہے، وہ اپنے فیملی وزٹ پر ہر چند ماہ بعد آتی ہیں اور اب ان کی بھی یہاں سے واپسی ہے. باقی کچھ لوگ رابطہ کمیٹی کے یہاں سے امریکہ میں کنونشن میں شرکت کے لیے گئے اور وہ وہاں سے لندن واپس آ چکے ہیں. تو اصل میں مسئلہ ہمارے ہاں کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے میڈیا میں ایک لہر چلتی نہیں بلکہ چلائی جاتی ہے، اور تاثر اس طرح سے دیا جاتا ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے, اور اس میں تمام لوگوں کے بارے میں اس طرح کی افواہیں پھیلائی گئیں. اور آج جن جن لوگوں کے بارے میں بھی افواہیں پھیلائی گئی تھیں, آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم کے ایم این ایز, ایم کیو ایم کے سینیٹرز, ایم کیو ایم کے ایم پی ایز اسی طرح پارٹی کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے اس ٹیسٹنگ ٹائم میں پارٹی کا جو فیصلہ تھا اس پر من و من عمل کیا ہے, اور یہ بتایا کہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں.
اچھا جی, نبیل گبول, اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں کہ ایم کیو ایم میں آپ وقتی طور پہ تھے, کیا اس کے بعد بھی آپ کا رابطہ رہا پارٹی کے ساتھ؟
جی, پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ بالکل رہا ہے. کچھ اچھے لوگ ہیں, اچھے دوست بھی ہیں پارٹی کے اندر, ان سے رابطہ میرا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ریزگنیشن دی ہے سینیٹرز اور ایم این ایز ایم پی ایز نے, انہوں نے یہ شو کر دیا کہ وہ لائل ہیں الطاف بھائی سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی بھی یہی دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ انہوں نے جس طرح اپنے ممبرس کو کہا کہ آپ ریزائن کریں اور انہوں نے سب نے ریزگنیشن دے دی, تو وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ پارٹی جو ہے میرے پیچھے ہے اور لائل ہے میرے ساتھ. تو لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ لیکن اگر آپ یہ ریزگنیشن واپس لیتے ہیں یا تو گورنمنٹ جو ہے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو اگین پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جو لوگ جس طرح باتیں کرتے ہیں کہ جی الطاف بھائی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں میں نے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی ہے اور میں پارٹی نہیں چلاؤں گا, اور پھر اپنا فیصلہ دوبارہ واپس لیتے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور ریزگنیشن کا کر لیا ہے, اس کے بعد اس کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ ریزگنیشن واپس نہیں لیں گے؟ جو میں سمجھتا ہوں یہ ریزگنیشن واپس ضرور لیں گے, کیونکہ یہ ایک سیاست کے اندر یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہوتی ہے. ساتھ اس میں کنٹروورشل جو فگر بن گیا ہے وہ اسپیکر صاحب کا بھی بن گیا ہے, کیونکہ آرٹیکل 64 یہ کہتی ہے کہ جب اسپیکر کے سامنے کوئی ممبر جاتا ہے تو اسپیکر کا کام ہے کہ وہ اس کی ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائے, لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. نہ پی ٹی آئی کے ایم این ایس کے معاملات بھی جب تھے اس وقت ریزگنیشن کے انہوں نے نہیں کیے, اور نہ ابھی ایم کیو ایم کے ایم این ایس اور سینیٹر ایم این ایس کی ریزگنیشن اسپیکر صاحب جو ہے قومی اسمبلی ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ واضح اب ان کو کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایک سٹیپ اگر اٹھایا ہے تو وہ بیک فٹ پہ جائیں گے یا اپنے ریزگنیشن جو ہے وہ اپنے اس کو لے کر, میں سمجھتا ہوں کہ سڑکوں پر آئیں گے اس ایشو کو لے کر کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کراچی میں آپریشن میں. اور اگر واقعی ظلم ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ فورم تو ان کے پاس قومی اسمبلی کا تھا, لیکن جس طرح مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی ان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی, تو ایسے اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟
جی قطع کلامی, لیکن مصطفیٰ عزیز آبادی, آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا حتمی فیصلہ کیا ہے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اسمبلیوں کو چھوڑنے کے بعد آپ کے پاس وہ طاقت نہیں رہے گی جس سے کوئی بات چیت کی جائے مزید سرکار کے ساتھ.
دیکھیے, بات چیت کرنا نہ کرنا اور پارلیمنٹ میں رہنا نہ رہنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بات چیت تو ہمارے ہاں مطلب طالبان سے بھی کر رہی ہے ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ, اور فیسیلیٹیشن بھی کر رہی ہے افغانستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں. تو جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, ہم نے کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت سے یا حکومت سے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے. دیکھیے, معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بہتر راستہ, طریقہ اور پرامن انداز میں وہ بات چیت ہی ہوا کرتی ہے. ہمارا گلہ یہی تو ہے کہ ہم اتنے عرصے سے چیخ رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی, وزیر داخلہ صاحب سے ملاقات کی, اسپیکر صاحب سے ملاقات کی, کتنے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں, انہیں اعداد و شمار پیش کیے ہیں, زیادتیوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے, اسمبلیوں میں آواز اٹھاتے رہے ہیں. تو ہم تو ہر جمہوری راستہ اور طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ آپ یہ شکایات ہیں ان کا جائزہ لیجئے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ صاحب ایم کیو مام چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے، ان کے اعداد و شمار غلط ہیں۔ چلیے مان لیجئے کہ اگر ہمارے بیان کیے ہوئے اعداد و شمار غلط ہیں، تو آپ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی بنا دیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے اور جا کے وہ خود تحقیقات کر لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔
جی جی بالکل، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ، ہم کراچی چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی لائن پر ہیں۔ عاجز جمالی، آپ کو بھی خوش آمدید۔
جی شکریہ۔
ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی ہیں جو لندن میں ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں، آپ جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کے میں ہوتے تھے، اس کے بعد ایم کیو ایم میں چلے گئے، نبیل گبول، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں۔ آپ بتائیے، یہ ایم کیو ایم کے استعفیٰ کا جو معاملہ ہے، غالباً بہت زیادہ اس وقت میڈیا میں اس پر شور ہے، لیکن سڑکوں پہ کیا آپ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگ ہنگامے کر رہے ہیں؟ کیا اسٹرائک کی کوئی کال دی جا رہی ہے؟ کیا صورتحال ہے شہر میں؟
نہیں جی، ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے کراچی میں اب تک، نہ تو کوئی ہڑتال کی کال دی گئی ہے، نہ لوگ سڑکوں پر ہے، بالکل ایک نارمل سا ماحول ہے، جس طرح کراچی کا ماحول ہوتا ہے عام دنوں میں، ایسا ہی ماحول ہے۔ کیونکہ اب تک یہ استعفے صرف پیش کیے گئے ہیں قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور سینیٹ آف پاکستان میں، ان کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ آیا یہ استعفے، اس طرح کا فیصلہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب استعفے منظور ہو جائیں۔ جہاں تک استعفوں کی بات ہے یا جو فیل مل رہی ہے، اب تک شاید ایسی کوئی جلد بازی نہ ہو کہ یہ استعفے منظور کیے جائیں، جس طرح کے سیاسی رابطے ہو رہے ہیں ابھی پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر، جو وفاقی وزراء کے بیانات آ رہے ہیں، اسحاق ڈار ہے، خواجہ آصف ہے، ان کے اس طرح کے بیانات آئے ہیں کہ یہ استعفے منظور فوری نہیں کیے جائیں گے جب تک وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب یہاں پہنچیں گے، کیونکہ وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حکومتی سطح پہ مشاورت ہوگی۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ استعفے جو ہے وہ منظور نہ کیے جائیں۔ تو استعفے جب تک منظور نہیں ہوتے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ البتہ آج کافی دنوں کے بعد کراچی میں ان استعفوں کے بعد کرائم کی ریٹ ذرا زیادہ ہے۔ نارملی اس آپریشن کے دوران گزشتہ ایک دو تین مہینے سے کرائم کی شرح بہت کم تھی، لیکن آج کوئی اب تک 8 افراد مختلف واقعات میں قتل ہو چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان واقعات کا کوئی، ان استعفوں سے کوئی تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک سیاسی فیل کے طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے، یہاں تبصرے ہو رہے ہیں اس پہ کہ کورنگی کے علاقے میں 4 پولیس اہلکاروں کو قتل کیا گیا، اور اس طرح الگ الگ واقعات میں ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس میں 8 افراد قتل ہو چکے ہیں رینجرز کی موجودگی میں۔ جی
جی گبول صاحب، آپ کی طرف لوٹتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے، لیکن آپ بتائیے، جس طرح مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو عوام کے ووٹس ملے، اور 80 کی دہائی میں جب ماورائے عدالت بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگوں کو مارا گیا، تو اس کے بعد بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہوئی۔ اس تناظر میں آپ کا کیا خیال ہے کہ قانون کے دائرے میں کس حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جن لوگوں کے خلاف جرم ہے، جو مجرم سمجھے جاتے ہیں، ان کو کورٹوں میں لایا جائے؟
دیکھیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو بالکل کورٹ میں پیش کرنا چاہیے، اور جن پر کوئی جرائم، جن پر کوئی ایف آئی آر ہے، یا جو سپریم کورٹ کے لسٹ کے مطابق کافی لوگوں کے نام سپریم کورٹ نے آلریڈی دے دیے ہیں ان جماعتوں کو کہ آپ کے پاس یہ لوگ ہیں، اور پچھلے دنوں رینجرز نے بھی کچھ لسٹیں دی ہیں ایم کیو ایم کو کہ آپ کے پاس یہ لوگ ہیں جو وانٹیڈ ہیں، ان کو ہمیں جو ہے انٹروگیٹ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہتر یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کو اس طرح کی لیٹر ملا ہے کہ آپ کے پاس یہ وانٹیڈ لوگ ہیں، ان کو ہمارے ہینڈ اوور کریں، تو وہ کر لیں۔ اگر وہ کلیئر ہیں، کلین ہیں، آئی ایم شیور رینجرز جو ہے ان کو جو ہے انٹروگیٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کو چھوڑ دے گی۔ لیکن اگر کوئی کرمنل ہے، کرائم میں انوالوڈ ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ واویلا نہیں مچانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ بالکل ماروائے عدالت بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کسی کارکن کو جو ہے جوڈیشل مرڈر ہوا ہے یا سوری یہ جو آپ کے ماروائے عدالت ہوئی ہے، تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. لیاری میں آپ کو بتاؤں کہ روزانہ لیاری میں انکاؤنٹرز رینجرز اور پولیس کی ہو رہی ہیں، جس میں اب تک جو ہے 500 سے زیادہ جو ہے جو کرمنلز تھے وہ مارے گئے ہیں. لیکن وہاں پر کسی نے اس بات پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نے شور نہیں کیا یا نہ اس پہ یہ بات کہی ہے کہ جی کرمنلز کے خلاف کاروائی کیوں ہو رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کرائم کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے جو رینجرز آپریشن جس طرح کر رہی ہے، اس سے کرائم ریٹ کم سے کم یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 70% جو ہے کرائم ریٹ نیچے آ گئی ہے اور کراچی کے لوگ بہت مطمئن ہیں اس آپریشن سے.
اچھا، بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایم کیو ایم کے سابق رہنما نبیل گبول کو. مصطفیٰ عزیز آبادی، آپ یقیناً ہمارے ساتھ رہیں چند منٹ اور، لیکن کیونکہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں کسی اور صاحب کو اسکائپ پہ لیں گے، لہٰذا ہم نے ان کو نبیل گبول کو خدا حافظ کہا. مصطفیٰ عزیز آبادی، آپ کیا کہنا چاہیں گے جانے سے پہلے؟ جی مصطفیٰ عزیز آبادی، شاید ان کی لائن کٹ گئی. اور ہمارے ساتھ اس وقت عاجز جمالی، آپ ہیں لائن پر؟ جی عاجز جمالی، غالباً وہ بھی. جی جی عاجز جمالی، جی جی جی،
میں مصطفیٰ عزیز آبادی اس کروں.
اچھا جی جی کہیے. جی جی کہیے.
جی میں یہ کر رہا تھا کہ ابھی آپ کے جو تجزیہ نگار عاجز جمالی صاحب نے فرمایا کہ جی وہ ان استعفوں کے بعد جو ہے وہ کرائم کی کچھ وارداتیں ہوئی ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا ان کا یہ تجزیہ سن کر. یہ اصل میں ہے پرابلم ہمارے ملک کا، جو ہم تجزیہ میں اپنے اندر کا تعصب جو ہے وہ اس پر لے آتے ہیں. اب بتائیے اس کا کیا تعلق ہے؟ استعفا دیا ہم
نے کہا، انہوں نے کہا
کہ واقعہ ہو رہا ہے اس کو آپ جوڑ رہے ہیں ایم کیو ایم سے.
نہیں نہیں، انہوں نے اس سے الگ ہٹ کے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہو.
انہوں نے یہ تو کہہ دیا نا کہ ان استعفوں کے بعد یہ ہو گیا، اس سے پہلے کم ہو رہے تھے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. قتل کے واقعات، دہشت گردی کے واقعات پورے ملک میں ہو رہے ہیں، اور پورے ملک میں سیاسی مخالفت اور حکومت اپوزیشن یہ سب سلسلہ بھی جاری ہے. کہیں اور سے آپ وہاں کسی سیاست سے اس کو نہیں جوڑتے، لیکن کراچی کا جب بھی تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ جوڑ دیا جاتا ہے. یہ ہے پالیسی کرمنلائزیشن کی، یہ نہیں ہونا چاہیے.
جی جی، لیکن نبیل گبول نے جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے، جن جن کے کرمنل ونگز تھے، لیکن کسی نے شور نہیں مچایا علاوہ ایم کیو ایم کے. اس پر جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں.
آپ عدد شمار نکال کے دیکھ لیجئے، کسی اور کی پارٹی کے خلاف ایکشن نہیں ہے. ہمیں آپ بتا دیجئے کہ کیا جماعت اسلامی کے مرکز پر چھاپہ مارا گیا، کیا پیپلز پارٹی کے مرکز پر چھاپہ مارا گیا، کیا اے این پی کے مرکز پر چھاپہ مارا گیا؟ جبکہ سپریم کورٹ نے تو اپنی فائنڈنگز میں، اپنی آبزرویشن میں تو تمام جماعتوں کے نام لیے تھے کہ ان کے عسکری ونگز ہیں، تو کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی. البتہ 90 پر دو مرتبہ چھاپہ مارا گیا، ہمارے کئی دفاتر پر کئی بار چھاپے مارے جا چکے ہیں، ہمارے مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور عدالتوں میں ان کو ایسے جنگی قیدیوں کی طرح آنکھوں کو پٹیاں باندھ کے ہتھکڑیاں لگا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. تو ایک سمجھ لیجیے باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارا. دیکھیے میں پھر یہ عرض کروں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فرد اگر وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، کوئی اگر کسی مقدمے میں مطلوب ہے، تو آپ اس کو گرفتار کیجئے، عدالت میں لے کے جائیے، اس کا چالان پیش کیجئے، ٹرائل کیجئے، اس کو سزا دیجئے.
جی جی.
لیکن ماہوارہ عدالت قتل کرنا،
جی جی،
کسٹوڈیل اور کرنا، اور اس کا کسی کو حق
جی
نہیں
جی
ہے.
اور یہی بات ہم نے آپ کی طرف سے بھی کہی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی جو لندن میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تھے نبیل گبول جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اور بعد میں ایم کیو ایم میں چلے گئے، اور ہمارے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि हमने एक एक्सक्लूसिव खबर देखी आज एक अखबार में पाकिस्तान में, और इसमें कहा गया कि बहुत मुमकिन है कि अमेरिका जिस तरह से मदद करता रहा है पाकिस्तान की कोलिशन सपोर्ट फंड्स में, ये मदद कम की जाएगी या मुमकिन है ख़त्म की जाए। इस सिलसिले में इस आर्टिकल के मुसन्निफ़ हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, और मतीन हैदर, आपको खुश आमदीद।
बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। और अनकरीब हमारे साथ यहाँ अमेरिका से भी स्काइप के ज़रिए डेमोक्रेटिक पार्टी के मुशीर शाहिद अहमद खान होंगे, बल्कि बताया जा रहा है कि वो हमारे साथ लाइन पर हैं। लेकिन मतीन हैदर, आप बताइए, गालिबन हालांकि आपकी बायलाइन नहीं थी इस आर्टिकल पर, लेकिन हमने समझ लिया कि ये आप ही ने लिखा होगा। आप बताइए कि आपके क्या ज़राए थे और किस किस्म की खबर सामने आई है?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, खबर मेरी नहीं है, लेकिन खबर में कुछ हद तक सदाकत इस तरह से है। अभी ये हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ, ये रावलपिंडी में जो है पाकिस्तान और अमेरिका का जो है वो दिफा से मुतल्लिक मुशावरती ग्रुप का इजलास था, जिसमें जो है वो पाकिस्तान की जो दिफाई जरूरियात हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दिफाई तावन है, इसका जायजा लिया जाता है, पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात का जायजा लिया जाता है, और फिर किन किन एरियाज में अमेरिका की जानिब से तावन चाहिए, उन तमाम एरियाज की निशानदेही की जाती है। तो ये बुनियादी तौर पर दिफाई मुशावरती इजलास था। इसमें इशारतन ये कहा गया कि हो सकता है कि 2015 के बाद ये जो इत्तेहादी सपोर्ट फंड है ये अमेरिका की जानिब से शायद जारी ना रहे, लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ये अभी कोई हतमी फैसला नहीं है, चूंकि इस मुशावरती इजलास में पाकिस्तान ने जो है वो खुलकर अमेरिका को वाजे किया है कि अभी पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत दरपेश हैं, शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन चल रहे हैं, पाकिस्तान भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, और खास तौर पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर सिक्योरिटी की जो मखदूस सूरत हाल है उसके पेश नज़र पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ रहे हैं, और दहशतगर्दों की जानिब से मिलिटेंट्स की जानिब से बहुत खतरात हैं, और पाकिस्तान को अभी इस हवाले से अमरीका की जानिब से जो है वो ताबन चाहिए। फिर इसके साथ साथ इसी मुशावरती इजलास में सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल आलम खट्टक ने भी वाजे किया कि इलाकाई सलामती की सूरत हाल में, यानी पाक अफगान सिक्योरिटी के तनाजर में, खत्ते की सिक्योरिटी के तनाजर में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है, इसलिए कि पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज जो हैं वो फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, और ये वो तमाम चीज़ें थी जो पाकिस्तान ने अमरीकी वफ्द के सामने रखी। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर ये बंद किया गया तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो मुतासर हो सकती है।
जी जी।
लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले, सिर्फ आखिरी में बात, कुछ दिन पहले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इटली भी गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स और दिफाई आलात की बात की थी कि पाकिस्तान के पास दिफाई आलात की कमी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमरीका को जो है ये पाकिस्तान के साथ दिफाई तावन जारी रखना चाहिए, इत्तेहादी सपोर्ट फंड जो है इसको खत्म नहीं करना चाहिए, अगरचे कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ।
जी, तो असल में हमने भी तस्दीक कराने की कोशिश की, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने बताया कि पाकिस्तान से अब तक इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन हम डेमोक्रेटिक पार्टी के मुशीर शाहिद अहमद खान की तरफ आते हैं, वो बॉस्टन में होते हैं और स्काइप के ज़रिए इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और शाहिद साहब, आपको भी खुश आमदेद।
बहुत शुक्रिया नफीस साहब।
तो ये बताइए, आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि दाइश इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा ख़तरा बन के उभरा है अमरीका के लिए, اور جہاں تک ہماری معلومات ہے وہ یہ کہ امریکہ کی توجہ اس وقت مشرق وسطی پر ہے جہاں داعش کے خلاف ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے. آپ بتائیے کہ اس تناظر میں پاکستان کی اہمیت کیا کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس وقت اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوالیشن سپورٹ فنڈز میں ممکن ہے کہ 2015 کے بعد کمی آ جائے. جی
نفیسہ, یہ کوالیشن سپورٹ فنڈ جس جب سے یہ شروع ہوا ہے اس ہر سال میں دو مرتبہ اس چیلنجز سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. یہ ڈیفنس کنسلٹیٹیو گروپ ہے, دونوں کنٹریز نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اپنی اپنی سائڈ سے, اور ایک میٹنگ ان اس گروپ کی واشنگٹن ڈی سی میں ہوتی ہے, دوسری میٹنگ ان کی اسلام آباد یا وہ پنڈی والا ایریا میں ہوتی ہے. ایوری ٹائم جب بھی یہ ملتے ہیں لوگ, یہ کوالیشن سپورٹ فنڈ کے ایشوز جو ہیں آلویز سرفیس, کیونکہ ایز یو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ایکسپینس فنڈ ہے جس میں آپ خرچ دیتے ہیں پیسے, اور جو پہلے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں, اور پھر آپ یو ایس سے اس کو واپس مانگتے ہیں. تو اس میں ہمیشہ سے یہ ایشوز رہے ہیں, کبھی یو ایس اگری نہیں کرتا کسی بات سے, کبھی پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ یو ایس سمجھتا ہے اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے کہ وہ جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اگر کانگریس میں ان کو اس کو پلیڈ کرنا پڑے تو وہ اس کو سپورٹ کر سکیں. باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کی سپورٹ ختم ہونے کی پاسبلٹیز بہت کم ہیں. پاکستان کی سپورٹ انکریز ہونے کی پاسبلٹیز زیادہ ہیں, اور اس میں شوڈ بی سم ادر ایکرونیم اور سم ادر بینر, کوئی اسٹیبلٹی سپورٹ فنڈ یا اس قسم کا کوئی اور اس کو, کیونکہ اس وقت جو بارڈرز کو کنٹرول کرنے والا سلسلہ ہے وہ تو جاری رہے گا. پاکستان اور افغانستان کے بارڈرز پر جو ملیٹنٹس ہیں ان سے ڈیل کرنے کا تو ایشو ابھی رہے گا کچھ عرصہ. پھر آپ یہ دیکھیں, یہ ریہیبلیٹیشن والا جو سلسلہ ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں مختلف فگرز کوٹ ہوتی ہیں پاکستان سے اور باقی دنیا سے, لیکن اٹ از ان بلینز. تو وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں اسٹیک کریٹ نہیں کرتی تو وہ جو مہاجرین ہیں, جو انٹرنلی ڈسپلیس پیپل ہیں اور آپ کو پتا ہے اس ریجن سے ہیں, تو یو نو ٹربلز ہم دیکھتے ہیں ڈاؤن دا روڈ ہوگی کہیں نہ کہیں. پاکستان کا ایک ایشو جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے, اور مجھے یہ بات سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ پاکستان اپنا یہاں پہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں اپنا رول کریٹ نہیں کر سکا ابھی تک. اچھا, وہ رینڈم ہے, ریئیکٹو ہے. اب جیسے یہ ڈی سی جی ابھی تو پاکستان میں ہے, جب وہ ڈی سی جی کی میٹنگ واشنگٹن ڈی سی میں ہوگی, سو دے ول میک سم یو نو رینڈم کالز, ایمبیسی ول میک سم رینڈم کالز اینڈ یو نو ہیو دیئر میٹنگ ود دی سٹیک ہولڈرز جو کہ موسٹلی پولیٹیکل ہے ہل پر. اچھا, کوئی ایک سسٹینڈ سسٹم نہیں ہے جیسے کہ پوری دنیا نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اور ایکسیپٹڈ سسٹم ہے, اسرائیل کا, ایجپٹ کا, ایران کا,
اور بھارت کا بھی اچھا ہے سسٹم.
بھارت کا سب یہ جو پولیٹیکل سسٹم کو ایک کنٹینیوس فیڈ بیک چاہیے ہوتی ہے, جو کہ پی آر کمپنیز ہی کر سکتی ہیں, پروفیشنلی جو کرتی ہیں. اس کی وجہ سے واشنگٹن جو ہے ایز یو نو دنیا کی سب سے بڑی پی آر مارکیٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. اب پاکستان کا جو مسئلہ تو وہی رہتا ہے نا کہ برین پاور پہ ویلیو نہیں کرتے, یہ نہیں سمجھتے کہ مکنزیز کیسے کام کرتی ہے, بوسٹن کنسلٹنگ گروپ کیسے کام کرتا ہے, چارلز ریور ایسوسیٹس کیا کیسے کام کرتا ہے, اور یہ پی آر کمپنیز اپنے سفیر میں کیسے کام کرتی ہیں اور کیا پروڈیوس کر سکتی ہیں.
بالکل جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم متین حیدر کی طرف لوٹتے ہیں. متین حیدر, آپ ہمیں بتائیں کہ شمالی وزیرستان سے بہت بڑا انخلا ہوا لوگوں کا, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بیچارے خیموں میں رہ رہے تھے. کیا یہ جو کوالیشن سپورٹ فنڈ ہے اس کا کچھ حصہ ان لوگوں کی دیکھ بھال پر صرف ہوا ہے؟
جی یقیناً, اس وقت آپ جہاں دیکھیں کہ شمالی وزیرستان میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ سال بہت بڑا آپریشن شروع کیا تھا, اور تقریباً 2 سے 3 مرتبہ مجھے خود فوج کے ساتھ اس آپریشن کو جا کے دیکھنے کا موقع ملا اور مختلف امریکی عہدیدار نمائندے سفارتی سطح پر دفاعی سطح پر جب اسلام آباد واشنگٹن میں رابطہ ہوتا رہا تو پاکستان نے اس آپریشن میں حاصل کی گئی کامیابیوں سے امریکہ کو بھی آگاہ کیا اور ایک اس میں مثبت پہلو یہ تھا کہ ہر سطح پر امریکہ کی جانب سے اس آپریشن کی تعریف کی گئی چونکہ پہلے اس بات کے اکثر یہ کہا جاتا تھا امریکہ کی جانب سے کہ شمالی وزیرستان میں پاکستان آپریشن شروع کرے دباؤ بڑھ رہا تھا ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ سیف ہیونز ہیں تو اب وہ بہت بڑا آپریشن وہاں ہوا ہے تقریباً اس وقت 95% ایریا کلیئر ہو چکا ہے اور اب آپ کو اسی پروگرام میں ہم سب سے بڑی خبر دیں کہ شوال ویلی میں جو شمالی وزیرستان کی شوال ویلی ہے اس میں اب فوج نے آپریشن کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور یہ اب آئندہ چند دنوں میں یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے شوال ویلی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی اور وہاں عسکریت پسندوں کے بہت بڑے بڑے مراکز تھے فوج وہاں پہلے جانے سے ذرا ہچکچا رہی تھی اور وہاں پہ فضائی کاروائیاں کی جاتی تھیں اب جبکہ 95% سے زیادہ ایریا کلیئر ہوا ہے آج آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے شمالی وزیرستان کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور انہوں نے کمانڈرز کو ہدایت کی ہے کہ شوال ویلی کی طرف جلد از جلد پیش قدمی کی جائے اس حوالے سے آج انہیں وہاں بریفنگ بھی دی گئی تو شوال ویلی میں آبادی جو سول آبادی ہے وہ بہت کم ہے بہت دور دراز کچھ چھوٹے چھوٹے مکانات وغیرہ ہیں اور اس لیے وہاں پر زیادہ کسی کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ نہیں ہے لیکن جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے پاکستانی اداروں کے پاس اس کے مطابق جہاں جہاں مشتبہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کے گولہ بارود کے ذخائر ہیں ان سب کو تباہ کیا جائے گا اور اس سے علاوہ جو آپ نے پہلے پوچھا کہ بڑی تعداد میں جو سول آبادی کا نکھرا ہوا اب وہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ان کو دوبارہ ان کی آباد کاری کرنا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میران شاہ بازار جو ہے بہت طویل اور وہ نہ صرف بازار اس سے ملحقہ تمام آبادی مکانات سٹرکچر ہر چیز بالکل جو ہے وہ بجری کی طرح بنا دیے گئے مطلب مکمل تباہ کر دیے گئے اب اس تمام علاقے کی دوبارہ جو ہے تعمیر نو بہت بڑا ٹاسک ہے جس کے لیے اربوں ڈالر کی فنڈنگ چاہیے ایک پورا نہ صرف میران شاہ ایک شہر تھا اس کے ساتھ دیگر شہر ہیں دتاخیل میران شاہ اس کے علاوہ اور بہت سارے وہاں پہ علاقے ہیں شمالی وزیرستان وہ بہت ایجنسی ہے اس کے ساتھ ساؤتھ وزیرستان بھی ہے وہاں پہ بھی ابھی ریکنسٹرکشن کا کام مکمل نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو جو کولیشن سپورٹ فنڈ سے پاکستان کو ملتا رہا وہ تو پاکستان کے وار آن ٹیرر میں خرچ ہوتا رہا لیکن پھر بھی اب امریکہ کے علاوہ کچھ اور ملکوں سے بھی یونائٹڈ عرب امارات سے بھی کچھ فنڈنگ ملی ہے جس سے شمالی اور جس سے جنوبی وزیرستان میں کچھ انہوں نے سڑکیں تعمیر کی ہیں امارات کی اسسٹنس سے یو ایس ایڈ سے خاصی اسسٹنس ملی ہے اس سے خاصی سڑکوں کی بہتری ہوئی ہے لیکن ابھی پاکستان کو بہت پیسے چاہیے اس پورے علاقے کی تعمیر نو کے لیے اور ان متاثرین کی آباد کاری کے لیے جو پہلے سے پیسے ملتے رہے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو جنگ کے آپریشنل ایکسپینڈیچر ہیں اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی جو بجٹ ہے اس میں بھی ان کے لیے جو خاص طور پر آپریشن ضربیات کے لیے خاص طور پر اضافہ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے تو اس کوالیشن سپورٹ فنڈ سے تو بہت تھوڑا خرچ کیا گیا ہوگا اب پیسے کی زیادہ ضرورت ہے اور اس وقت اب ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ فنڈ بند ہونے کو ہے جبکہ متاثرین کی آباد
لیکن جس طرح آپ نے شاہد احمد خان کو سنا جی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید کوالیشن سپورٹ فنڈز میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگلے سال الیکشنز ہیں اور ریپبلکن پارٹی وہ خاصا داعش کے خلاف جو ہے وہ اور دہشت گردوں کے خلاف اس نے خاصی تیز مہم کا اعلان کیا ہے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے سیاسی تجزیہ کار متین حیدر جبکہ یہاں بوسٹن سے تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے مشیر شاہد احمد خان جو اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شریک تھے اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور جیکسن وٹ پروڈیوسرز لیلا اوجا اکبر نقوی اور انجم ہیرل گر وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی سننے کا شکریہ اور خدا حافظ
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی تھی۔